وفطرته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في معظم كتابه الأكيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما. فقال سبحانه وتعالى: لولا فضل الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. قرآن كريم کی دو آیتیں میراث اور موجودہ حالات کے سلسلے میں ایک مختصر سا پیغام دینے کے لیے منتخب کی گئی ہیں. گفتگو کا آغاز سب سے پہلے تو تمام صاحبان ایمان کے لیے مبارکبادی سے کہ آج بھی ولادت کی تاریخ ہے، اور ولادت بھی اس معصوم کی کہ بنیادی طور پر فطر اسلامی کی بنیاد ہی قاضی اور چھٹے امام کے زمانے میں پڑی. اس سے پہلے دیگر معصومین کے زمانے میں مسائل کو کثرت کے ساتھ بیان ہوئے، لیکن وہ زیادہ تر عرب کے محدود معاشرے کی ضروریات کے مطابق. تو ہمارا یہ درس جسے غالباً 15 سال ہے، بنیادی طور پر فقہ کا درس تھا، اور ابتدا میں جب یہ درس شروع ہوا تو ماحول ایسا تھا کہ لوگ مسائل فقہ سننے کے تیار اور آمادہ ہی نہ تھے، اور بڑی مشکل سے اگر کوئی مسئلے سنتا تو وہ بھی زیادہ تر طہارت و نجاست، نماز اور روزے کی عبادتوں کے بھی مکمل مسئلے نہیں. نماز اور روزہ اس کے بعد چل کر لوگ ہو جاتا. اس لیے ابتدا میں اس درس میں تقریر کا حصہ بھی رکھا گیا، لیکن جیسے جیسے سننے والوں کا شوق بڑھتا گیا اور شوق کیا، جیسے جیسے ضرورت کا احساس ہوتا گیا کہ تقریر سے زیادہ ضروری چیزیں تو یہ، ویسے ویسے آپ نے دیکھا کہ تقریری حصہ کم ہوتا گیا، اب ترن تو غائب بھی ہو گیا، اور مسائل فقہ جو اصل مقصد تھا وہ اس درد کے اوپر حاوی آ گئے. یہ مسائل فقہ سب سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں باقیوں اور چھٹے امام ہی کی زندگی سے، اور آج بہرحال امام کنجم کی ولادت کی تاریخ ہونے کی بنا پر تمام صاحبان ایمان کے لیے حقیقت میں خوشی اور مقررت کا دن ہے. چاہے ظاہری حالات کہتے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ولادت معصوم تو ایک اندرونی خوشی، اور جن معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے مسائل فقہ کے بنیادیں رکھنے کے علاوہ ایک اہم پیغام بھی امام پنجم ہی کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. اب دیکھیے اتفاق کیسا، حالات میں مطابقت کیسی کہ امام پنجم ہی کی زندگی کا ایک اہم ترین پیغام ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ گویا آج ہی کے حالات کے بارے میں ہے، اس وقت جن حالات میں دنیا گھری ہوئی ہے. اور یہ وہ حالات ہیں جن کو قرآن نے دو مقام پہ بہت ہی واضح تذکرہ کیا، سورہ حج کی 40 آیت اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251. یہ دونوں آیتیں قرآن کی ایسی جن کا آغاز ایک ہی طریقے سے ہو رہا. عربی گرامر جاننے والوں کے لیے یہ دونوں لو کی شرط دیکھی کہ جزا الگ الگ ہو گئے. لو لدت اللہ الناس بعضهم ببعض، سورہ بقرہ کی آیت 251 کا آدھا ٹکڑا یہی، سورہ حج کی آیت 40 کا آدھا ٹکڑا یہی کہ لو لدت اللہ اگر اللہ دفع نہ کرے الناس انسانوں کو بعضہم ببعض ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دیں گے، اگر اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی مصلحتیں انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا نہ دیں، یہ حکمت خدا ہے، یہ مصلحت پروردگار ہے کہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑائی میں مجبور کر دیا جاتا ہے، اگر اللہ ایسا نہ کرے اور آپس میں انسان نہ لڑے تو نتیجہ کیا ہوگا، اللہ کی جگہ کیا ہوگا؟ سورہ حج میں اور سورہ بقرہ دو الگ الگ پیغام دیے گئے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا لا فساد فی الارض، تو تم دیکھو کہ یہ زمین فساد سے بھر جائے گی، یہ اللہ کی حکمت و مصلحت کہ انسان آپس میں لڑ رہے، اور پھر جیسا کہ قرآن میں کئی اور مقامات پہ اشارے بھی دی کہ خصوصاً پروردگار ظالم کو ظالم میں مشغول کر دیتا اور ظالموں کی آپس کی لڑائی سے لا فساد فی الارض کہ زمین میں فساد ہوتا وہ فساد ختم ہو جاتا، یہ سورہ بقرہ اور سورہ حج، اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نہ لڑائے نہ خود بے مت تو تم دیکھو گے کہ منہدم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، ختم کر دیے جائیں سوام ہو عیسائیوں کی عبادت گاہیں چرچ و بیعوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بس صلوات ہو اور نمازیں اور مساجد ہو اور مسجدیں کہ جس کرو کی حسم اللہ وہ عبادت گاہیں کہ جس میں نام خدا لیا جاتا، تو ایک ظالم کا دوسرے ظالم سے جب ٹکراؤ ہوگا تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں قرآن کہہ رہا کہ مسجدیں نمازیں عبادت گاہیں اور نام خدا انہیں خدا بچاتا لاحمت، ورنہ تم یہ دیکھتے کہ ان تمام کا خاتمہ ہو جائے گا. اب بہت ہی مختصر کیونکہ مسائل صرف ہیں اس سے میں ہٹنا نہیں چاہتا، اور جبکہ درد میں تبدیلی پہلی تو کاراگر میں بھی سلجھر بازار میں بھی اور دیگر محلوں میں بھی وہاں کے مقامی درد میں اس طرح پیدا ہو جاتا، لیکن صرف اس لیے کہ پہلی رجب امام پنجم کی ولادت مجلس وسطی کی جنگ اور قرآن کے اشارے اور امام کی زندگی یہ سب چیزیں مل کم سے کم پانچ سات منٹ کو مجھے مجبور کر رہی ہیں اسی سے گفتگو کی جائے. تو اب قرآن نے یہ بتایا کہ انسان انسان سے لڑا، ظالم ظالم سے لڑا، ایک قوم دوسرے قوم سے جنگ میں مشغول ہو، اور یہ خدا کی مصلحت کی ہے. اور بعض دعاؤں میں غیبت ایمان کے زمانے میں کچھ دعائیں ہمیں سکھائی گئی معصوم کی جانب سے کہ جس میں امام دعا میں یہ شامل کرتے ہیں کہ پروردگار ظالم کو دوسرے ظالم کے ساتھ مشغول کر دیں، وہ لوگ آپس میں مشغول ہو جائیں تاکہ صاحبان ایمان جانے اور عزتیں بھی محسوس رہیں اور جو ان کا مقصد اس کی بھی تکمیل کی جائے. خالی جان اور عزت کی حفاظت یہ اصل مقصد نہیں. اگر ایک ظالم دوسرے ظالم سے لڑا تو ہمیں جو اس کے نتیجے میں ایک مہلت ملی اور سہولت ملی وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ درج آرام سے جا کے اپنے بستروں پہ سو جائیں، نہیں. مومن تو 24 گھنٹے اس فرنٹ پر ہے، محاذ پر ہے، جو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ پورا کرنا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظالم مومن کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. مومن جسے کام کچھ اور کرنا ظالموں کی وجہ سے اسے ڈائیورٹ ہو جانا پڑتا، اسے اپنی توجہ کو ہٹا لینا پڑتا. اب جب خدا ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے لڑا دو مومن کو کچھ عرصے کے لیے صحیح اطمینان کا اور آرام کا ماحول دے رہا تو فقط اس لیے کہ پھر مومن جو اس کا عملی مقصد ہے اس کی جانب متوجہ ہو. دعاؤں میں یہ جملہ ہم کو سکھایا گیا کہ تمہیں یہ دعا کرنا کہ خدا ظالم کو ظالم سے لڑا دے، ظالم کی ظالم سے لڑائی ہو جائے، وہ لوگ آپس میں مشغول ہو جائیں اور پھر مومن تحفظ حاصل کرے، اور تحفظ حاصل کر کے مومن کو اپنے مقصد کی جانب پلٹنا. تو اب وہ مقصد کیا ہے؟ وہ بھی انہیں آیتوں میں حاضر کہ ظالموں کو اس لیے لڑایا گیا تاکہ فساد نہ ہو زمین، یعنی مومن کا مقصد یہ ہو کہ اسے زمین سے فساد کا خاتمہ کرنا. مومن کا ایک مقصد یہ ہوا کہ اسے زمین مسجدوں کو بچانا، نام خدا کو بچانا ہے، نمازوں کو بچانا. یہ تو قرآن کی آیتوں کو اصول فقہ میں ایک اصطلاح تھی کہ منسوخ سے مفہوم نکالنا. قرآن کہہ رہا کہ اگر فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کرو. اب اصول فقہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر غیر فاسق یعنی عادل خبر لائے تو تحقیق نہ کرو. قرآن کی آیت میں تو صرف یہ کہ فاسق کی خبر پہ تحقیق کرو, اس کو عربی میں کہتے منسوخ. یعنی قرآن یہ سب کر رہا, یہ قرآن بول رہا, اس کے پیٹ میں ایک اور پیغام چھپا ہوا, وہ یہی کہ اس کو الٹا کر دیں کہ غیر فاسق یعنی عادل خبر لے کے آئے تو تمہیں کوئی تحقیق نہیں کرنا. معصوم کہتے ہیں کہ بیابانوں میں چلنے والے جانور پہ زکات واجب, اس کا یہ تو منسوخ ہوا, یہ تو حدیث کہہ رہی ہے. اس کا مفہوم یہ کہ جو جانور بیابان میں نہ چڑھے بلکہ اسے گھر میں چارہ دیا جائے اس کی زکات واجب نہیں. یہی مسئلے بھی تو خیر یہ اصول فقہ کا ایک اہم ترین اصول پرنسپل ضرور ہے. تو قرآن کہہ رہا کہ خدا کو ان چیزوں کو بچانا تھا اس لیے ظالموں کو لڑا جائے. اس کا مطلب یہ کہ جب ظالم لڑیں گے تو مومن کی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنے اس مشن کا اپنے اس مقصد کا آغاز کر دے اور اسلام میں مصروف ہو جائے. یہ تو قرآن نے کہا. اب آئیے امام تنجو, آج جو بھی حالات ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ میری اب تک کی گفتگو بالکل ہے نہیں, لفظ بلفظ موجودہ حالات کے بارے میں ہے. یہ بھی ہو سکتا کہ یہ دو ظالم نہ ہو, ایک ظالم اور ظالم نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ایک چھوٹا ظالم اور بڑا ظالم ہو, کیونکہ اسلام میں ظالم کبھی مظلوم بن جاتا, مظلوم کبھی ظالم بھی بن جاتا. وہ معصوم کا جملہ کہ خبردار کسی سے انتقام اور بدلہ لینے اتنا آگے نہ بڑھ جانا کہ جو ظالم تھا اب وہ مظلوم ہو جائے اور تم جو مظلوم تھے تم اب ظالم بن جاؤ. وہ بھی اسلام میں ایک چیز. بہرحال جنگ جب ہوتی تو یہ تو ناممکن ہے کہ دونوں طرف حق ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف حق ہو ایک طرف باطل, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف باطل. تو اب ہم یہ کچھ نہیں کہہ رہے اگر یہ اس بارے میں کہا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ میرے آج کل جو عام درد ہے اس کا یہ عنوان بن رہا تو ہم اپنی بات صرف اصول تک رکھتے ہیں. ہم کچھ نہیں کہہ رہے کہ اس وقت لڑنے والے دونوں ظالم ہیں یا اس وقت لڑنے والوں کوئی ظالم ہے اور کوئی ظالم تھا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس پر بعد میں کبھی گفتگو ہوں, لیکن اصول یہ کہ بہرحال یا کس قسم کے واقعات پیش آئے تو قرآن نے یہ کہا کہ ہماری یہ ذمہ داری, اور پانچویں امام اپنی زندگی کے ذریعے یہ بتایا کہ وہ ذمہ داری کیا. جیسا کہ میں نے کہا پتہ نہیں اس وقت دونوں ظالم ہیں یا نہیں, لیکن ساتویں امام کے زمانے میں تقریباً اسی قسم کے حالات پیش آئے کہ دو ظالم آپس میں لڑ گئے, اور ایسے ظالم کہ ایک کھلم کھلا ظالم دوسرے کو کوئی ظالم نہیں مان رہا. مومنین کرام آپ کو پتا ہے کہ بہرحال ایک عام مومن بہت ہی زیادہ سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا, تو عام مومن دوسرے ظالم کو مظلوم سمجھ رہے ہیں اور ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس ظالم کا خاتمہ ہو. مگر امام کا طریقہ کار کیا رہا؟ وہ پانچویں امام کا طریقہ کار جنہیں ان کے بعد ان کے بیٹے چھٹے امام نے تبدیل تک پہنچایا, اور وہ کیا مسئلہ؟ بنو امیہ اور بنو عباس کی آمیزش لڑائی پانچویں امام کی زندگی میں شروع ہوئی. بنو امیہ اور بنو عباس جو آپس میں ٹکرائے یہ پانچویں امام کی امامت ہے. چھٹے امام کی امامت میں بنو عباس کامیاب ہوئے, لیکن آغاز لڑائی آغاز جنگ مقابلے کا آغاز پانچویں امام کی زندگی سے ہو گئے. اب دیکھیے کیا حال ہے. ایک طرف بنو امیہ ہے برسر اختلاف, یہ باتیں آپ نے پانچویں اور چھٹے امام کی ولادت اور شہادت کی ہر محفل و مجلس میں سنی, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ حالات سے دیکھیے کتنی زیادہ مطابقت بن رہی ہے. کہ ایک طرف بنو امیہ کھلا کھلا اور پکے پکے ظالم, یزید کسی خاندان میں گزرا, یزید کے بعد والے حکمران جن کے مظالم معصومین کی شہادت بھی ہے, مکے اور مدینے کی ناراضی بھی ہے, اور قرآن کو ٹھوکر مارنا بھی ہے, اور سارا مذاق وہ بھی اسی بنو امیہ میں گزرے. بنو عباس جبکہ میں بات کر رہا ہوں اس دور, آج تو ہمیں پتا کہ بعد میں جب بنو عباس اپنے چہرے پہ سے نقاب کو ہٹایا تو وہ بنو امیہ ہی جیسے ظالم نکلے, بلکہ ایک یزید کو چھوڑ کے باقی بنو امیہ سے بھی زیادہ ظالم بنو عباس، ہارون، مامون، منصور، ابو العباس کے پپا دوسرا ہی حکمران ہو جس کا لقب ہے پپا، خون پینے والا، خون آشام. اندازہ کیا جا سکتا کہ کتنے مظالم ہوں گے. بغداد کی دیواریں آج تو گواہی دے رہی، لیکن یہ بات تو ہم اور آپ آج جانتے. لیکن اگر ہم سے پوچھا جاتا اس وقت جب بنو عباس کو حکومت نہیں ملی تھی اور وہ بنو امیہ کا خاتمہ کر رہے تھے، کیا ہم میں سے اکثر کی ہمدردیاں، ہم میں سے اکثر کے ووٹ، بلکہ ہم میں سے اکثریت کی ہماری ہمدردیاں، خالی زبانی نہیں ہماری بھی، بنو عباس کے ساتھ نہ ہوتی؟ کیا یہ نعرہ ہمارے درمیان نہ لگتا؟ کیا مومنین کے درمیان یہ بحث نہ ہوتی کہ بھائی یہ کچھ بھی ہوں بنو امیہ جیسے ظالم کا خاتمہ کر رہے، ہمارا ان کا دشمن تو مشترک ہے اور باتیں بھی بڑی اچھی اچھی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو کہ انہوں نے ایمان ہی کے چچا دار بھائی کو اپنی قیادت سپرد کر دی. یعنی آگے آگے فرنٹ میں خاندان اہل بیت کو رکھا. اب یہ دوسری بات کہ امام پنجم نے ان کی بات کو نہ مانا. سچے امام نے اس خط کو جو بنو عباس کا حافظ لے کے آئے چراغ کے اندر رکھ دیا، جو چراغ جل رہا تھا اس کی لو میں یہ خط رکھ دیا. لیکن خاندان اہل بیت ہی سے انہیں بھی کچھ اور مل گئے اور وہ بن گئے ان کے فائد. بس دیکھیے ایک عام مومن، آج کی بات نہیں، اگر 114 ہجری میں ہوتا، 120 ہجری میں ہوتا جب بنو عباس بنو امیہ سے ٹکرا رہے، اور یہ کہنے میں کوئی شک نہیں جو باخان قربانیاں دی، ایسا ٹکراؤ نہیں کہ بنو عباس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور بنو امیہ کی مضبوط حکومت ختم ہو گئی، نہیں، قربانیاں دی، پورے پورے گھرانے تباہ ہوئے، جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کے انہیں اپنی تحریک کو دوبارہ منظم کرنا پڑا. لیکن کن قربانیوں کے دوران کی بار بار وہ نام تو اسلام اور آل محمد کے لے رہے. اب دیکھنا یہ کہ ہمارا پانچواں امام کیا کہہ رہا. یہی ہمارے لحاظ سے ایک پیغام کہ ایک طرف کھلم کھلا ظالم، ایک طرف وہ گروہ ہے کہ جو اب تک کوئی ظلم ہی نہیں کر سکا، کیسے کرے، کہ آپ نے اقتدار تو نہیں آتا، یعنی ہمارے موجودہ حالات سے بھی زیادہ اچھے حالات، کہ ایک طرف پکا پکا ظالم اور ایک طرف بالکل ایک صحیح گرو. آج کے حالات میں تو پھر بھی کہا جا سکتا دونوں کا ماضی دیکھ کر کہ اگر یہ اچھا نہیں ہے تو وہ بہت اچھا. لیکن پانچویں ایمان کے زمانے میں یہ بات بھی نہیں، ایک طرف بالکل ٹھیک، ایک طرف بالکل غلط. ایمان پنجم نے کیا طریقہ فارغ کیا تھی؟ امام دونوں کا ساتھ دینے سے خطاً انکار کر دیا، نہ ان کی حمایت نہ ان کی حمایت، دونوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اپنے خاندان میں سے بھی جو لوگ میدان میں نکلے، امام ظاہری سے اعتبار اور ان کی کوئی مدد نہیں. اور اس کے مقابلے اب اصل یہ میرا پیغام، یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں پوری پوری تقریر کا تقاضا کر رہی، لیکن اصل جو پیغام وہ یہ ہے کہ اگر امام نے دونوں کی مدد نہیں کی، نہ ان کا ساتھ دیا نہ ان کا ساتھ دیا، تو پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ گھر میں بیٹھ گئے یا نہیں امام نے کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا؟ یہی جو آج کل دیکھا جا رہا کہ بس صاحبان ایمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی این ایم کو سن لینا ہو تو تمام ذمہ داریاں ادا ہو، چاہے پانوں میں گلی کے نقطر میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بحث کر لینا، ساری ذمہ داریاں ادا ہوگی. نہیں، وہ امام جب ان دونوں کا ساتھ نہیں دے رہے وہ ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ رہے ہیں، اس وقت امام فرقہ اسلامی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. لیکن بعض اوقات مسائل فقہ کا تذکرہ کرنا بے وقت کی واضح محسوس ہوتا، یہ ان حالات میں ہی کوئی مسئلے سننے کا وقت، مسائل ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے، صاحبان ایمان کی جانیں اور عزتیں اور مال خطرے میں ہے، اور آپ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ روزہ کیسے اور نماز کیسے اور وضو کیسے. بعض اوقات اچھے خاصے مسائل سننے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وقت اس کے لیے نہیں. پانچویں امام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ دو ظالم مقابلہ کر رہے ہیں، اب دونوں اس وقت امام کی مدد طلب کر رہے ہیں، اور امام نے بنو امیہ کی چند مواقعوں پر مدد بھی کی. وہ دوسری بات ہے کہ اس لڑائی میں نہیں جہاں اسلام کا مسئلہ آ گیا، سکہ بنانا ہے یا دوسرے مسائل، لیکن اس وقت جب اس طرح سے ساری اسلامی دنیا پریشان تھی، ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں، اور لوگ دیکھ رہے کہ بہترین موقع ہم کو ملا ہے بنو امیہ کو تب سے اتارنے کا، پھر شاید ایسی تحریک کبھی نہ چلے۔ ان جذباتی باتوں کے درمیان اور ایسے سینسیٹیو ماحول میں بھی امام معاذ اللہ سے دیوق کی راضی لوگ کہہ دیتے وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، مدینے وہی مدرسہ، وہاں وہی وضو کے مسئلے، وہی نماز کے مسئلے، وہی حیض و نفاس کے مسئلے، وہی نجاست و طہارت کے مسئلے، اور وہی میراث کاروبار اور نکاح اور طلاق اور تجدید و تکوین کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، اور اصولوں کے ساتھ بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ اب دونوں سے امام نے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بہترین پالیسی یہی کہ اس وقت بالکل خاموش ہو جاؤ، دونوں کو لڑنے نہیں، خاموش کیوں؟ جو اصل مقصد مومن کا ایسا موقع کہ جب دو ظالم لڑتے وہ تو ایک عید کا دن ہوتا ہے مومن سے، اس لیے نہیں کہ ہمارے دو دشمن آپس میں لڑ پڑے، نہیں، اس لیے کہ اب ہمیں اس کام کا موقع مل جائے گا جو عام حالات میں ممکن نہیں تھا، کبھی یہ رکاوٹ ڈالتا کبھی وہ رکاوٹ ڈالتا، اب ہم بالکل سکون کے ساتھ ہیں کہ یہ موقع تو مومن کے نزدیک غنیمت موقع ہونا چاہیے۔ جتنا بھی اپنا بنیادی کام باقی، مانگا کام فضا کام باقی، اس مشن کے سلسلے جو مومن کی ذمہ داری، یہی موقع ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بہت ہی مختصر بات بہرحال کہ پانچویں امام کی سیرت پوری زندگی جو ہمارے ہر بچے کو یاد، یہ ہر بچے کو یاد کہ جب دونوں لڑے تو امام دونوں سے ہٹ کے ایک الگ راستہ اختیار کرتے، یہ ہر ایک کو پتا، ہر مومن نے سنی ہوئی ہے یہ بات، لیکن موجودہ حالات اتفاق بالکل کاپی بن گئے اس وقت کے حالات کے کہ جو پانچویں امام کے زمانے میں تھا، چنا کیسے ہی حالات ہو تقاضا کچھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو ہمارے درد ہیں اس کو امبان اپنا رہے گا، اور پانچویں امام کی سیرت کے حوالے سے ہم کو یہ پتا چل کہ امام کی نگاہ یہ فقہ اسلامی کتنا اہم موضوع اور مسئلہ، یہ اپنے زمانے کے تمام حالات سے امام نے اپنے آپ کو کاٹ دیا، پورا کنسنٹریٹ کیا یا پوری توجہ فقط اس مسئلے کے اوپر کہ یہ مسئلہ قیامت تک کا مسئلہ، اور وہ حکومتیں آنا جانا، آج یہ جیتا 50 سال بعد وہ جیتا، کبھی اس کی شکست کبھی اس کی شکست، یہ وقتی مسائل، اس میں الجھنے کا مومن مقصد یہ کہ مومن اہم ترین کام کو جو قیامت میں کام آنے والا ہے اس نظر انداز کر رہا۔ اسی لیے ولادت امام کی مبارکباد کے ساتھ اور ولادت امام کی وجہ جو روحانی خوشی انسان کے دل میں اس کے ساتھ تھا، مقصد امام کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات آگے بڑھانا، اور غالباً سوائے ساتویں اور چھٹے امام کو کسی اور معصوم کی زندگی، اگر کسی اور معصوم کی ولادت کی تاریخ آج ہوتی تو اتنا زیادہ واضح طریقے سے پھر کی اہمیت کو بیان نہ کیا جا سکتا جتنا پانچویں امام، یہ پوری زندگی نام اسی چیز کا ہے کہ امام نے اس مدرسے کو قائم کیا جسے بعد میں چھٹے امام نے عروج میں پہنچا دیا کہ اصلی فقہ شریعت اسلامی یہ پنجابی بن گئی۔ لیکن بہرحال آپ کو معلوم کہ امام چھٹے امام کا زمانہ کیا بری نہیں کہلاتا، کیا بری جین کہلاتا، دو جاتا پانچویں امام اور چھٹے امام، اور جہاں تک لقب کا تعلق ہے چھٹے امام کا بھی وہ لقب نہیں ہے جو پانچویں امام کا، تاخیر القلوب علوم کے اعتبار سے لقب بھی پانچویں ہی امام کو یہ ملا، وقت ہی سنی جیسا کہ ابن حجر مکی نے لکھا صلاحیت محرمان، تو واپس عالم اسلام میں اگر علم کے اعتبار سے کسی کو کریڈٹ دیا جا سکتا تو وہ پانچویں امام، لفظ امام تو اس نے استعمال نہیں کیا، یہ محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن علی طالب ابن حجر مکی لکھ رہا، لیکن علم کے اعتبار سے واپس کریڈٹ دیا جا سکتا، اور اسی لیے ابن حجر نے لکھا کہ پانچویں امام کا نام ہی ظاہر بن گیا، علوم کو ظاہر کرنے والا، یہ ابن حجر لکھ رہا جو کوئی عام عالم نہیں، حافظ ہے، حافظ حافظ قرآن نہیں، حافظ حدیث، ایک تو حافظ قرآن ہوتا ہے ایک حافظ حدیث، حافظ قرآن وہ جسے 6500 قرآن کی آیتیں یاد ہوں، اور حافظ حدیث جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں۔ یاد رکھیے کہ حافظ کا لفظ اردو میں فقط قرآن کے لیے استعمال ہوا، لیکن شریعت میں ایک حافظ قرآن ہے حافظ الحدیث، 1,00,000 حدیثیں، اور خالی الفاظ حدیث نہیں، سلسلہ سند کے ساتھ یعنی اپنے زمانے سے لے رسول تک کے زمانے کو پورا چھوڑ دو. کس نے کس سے کہا, کس مرتبہ کس طرح سے سنا, ایک لاکھ حدیثیں جب یاد ہو وہ یہ لکھ رہا, خود ایک لاکھ حدیثوں کے متن اور سند دونوں کو زبانی یاد رکھتا ہوں. وہ یہ کہتا علوم کے اعتبار سے باقر کوئی نہیں سوائے علی ابن حسین کے بیٹے محمد کے. تو یہ ایمان کی زندگی اور علوم اتنے زیادہ مناسب ہو. اور پھر ایمان کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں مسائل فقہ کو تو ہمیں تو ایک اہم ترین مسئلہ نظر آتا وہ وراثت کا مسئلہ ہے. تاکہ وہ ایمان کی زندگی میں یہ مسئلہ خاصا پیچیدہ ہو گیا تھا, یہ وراثت کا مسئلہ خاصا پیچیدہ. اور یہی وجہ کہ عالم اسلام کے دو اہم ترین مسئلے مسئلہ اول اور مسئلہ تعبیر, پانچویں ایمان ہی کو پہلی مرتبہ ان سے ٹکرانا پڑا. کچھ آٹھ دس بڑے بڑے مسئلے ایسے جو مسلمانوں نے فقط معصومین کی ضد میں معذلہ اختیار کی, ان میں سے ایک مسئلہ اول کا مسئلہ ہے, ایک مسئلہ تعبیر کا مسئلہ ہے. دونوں کا تعلق وراثت سے. جناب کے پانچویں اور چھٹے ایمان جو آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ قیاس کی مذمت کی, اس میں اہم ترین مذمت انہی دو مسائل ہیں, مسئلہ میراث اول اور ساتھی. یہ دو مسئلے ایسے کہ آپ اگر اخلاق دے دیں کیوں میراث کے مسئلوں, ایک ایڈوانٹیج سیت تو یہ کہ میراث کے مسائل میں امیر المومنین کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں, جیسے وضو غسل نماز روزہ طہارت اس میں مولا کے اتنے فرمان نہیں, میراث کے مسائل میں مولا کے فرمان بہت زیادہ. اور اس کی وجہ بالکل واضح کہ پانچ سال جو علی کو خلافت ظاہری دی, تو اس پانچ سال اتنے حاکم سے یہ خلیفہ سے یہ کوٹ وضو کے مسئلے لے کے لوگ نہیں جائیں گے, غسل کے مسئلے لوگ لے کے نہیں جائیں گے, نماز میں واجب رکنی کیا ہے غیر رکنی کیا ہے یہ کوئی کوٹ میں لے کے نہیں جائے گا مسئلہ. اب تو فقط جو علی کے قریبی صحابی بس وہی جا کے مسئلے پوچھیں گے, لیکن میراث کا مسئلہ اس کو ہرائے کورٹ میں جانا, کورٹ میں جانا ہے اور کورٹ ہی اس کو طے کر سکتا. تو اب سارا عالم اسلام شیعہ ہو یا سنی, دشمن علی ہو یا محب علی, جہاں جہاں تک علی کی حکومت میراث کے مسئلے کورٹ میں ضروری آتے ہیں. یہی وجہ کہ میراث کے مسائل پانچویں اور چھٹے امام کو اتنا سے کام نہیں کرنا پڑا بےفر سے, بلکہ بنا بنایا نظام مولا کے فیصلے مولا کے قضاوتیں وہ پہلے سے موجود تھی. وہ میراث کے مسائل اسی لیے خاصے اہم بن گئے. تو یہ جو میں جملہ کہہ گیا, اب میں یہ چاہ تو رہا ہوں کہ تقریر کو اور مسائل کو اتنا الگ الگ رکھوں کہ اگر بعد میں کسی کو مسئلہ سن لو تو پتہ چلے کہ کہاں سے بات شروع کی جائے, مگر ایک مسئلہ درمیان میں دوہرا دیا جائے کہ میراث کے مسائل میں یہ یاد رکھے وہ کون آدمی ہے جسے اختیار ہو مرنے والے کے پاس کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ جائیداد میں تقریر کرتا ہوں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھائی مرنے والا مر گیا, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی ڈسپیوٹ نہیں, کوئی میٹر نہیں, لیکن جو ہر ایک کو اس کا حق دے گا کہ کس کو اختیارات ہیں, بڑا بھائی, باپ, مرنے والے کی بیوہ, مرنے والی کا شوہر, یہ اسلام نے کس کو اختیار دیا, اس کے لیے بھی ایک آدمی تو ہونا چاہیے جس کی نگرانی سے سب راضی ہے کہ جو شریعت کا حق ہے اس پہ ہم راضی ہیں, مگر وہ کون آدمی جو شریعت کو ریپرزینٹ کرے, یہ ہے شریعت کا مسئلہ, یہ تمہارا حق, یہ تمہارا حق, یہ تمہارا حق. اسپیشلی ہمارے یہاں کے ماحول میں, انڈیا اور پاکستان ہمارے یہاں کے ماحول میں بڑی خرابی یہ آ گئی کہ یہ جدید کامرس ہے, یہ اکنامی, اس کی وجہ سے عین اور ذمے کے مسئلے الجھ کے رہ گئے. حضور فقہ کی کلاس میں کبھی اس کی وضاحت ہوئی تھی, میں باہر اس کی تفصیلات میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں یہ تصور نہیں رہا کہ جو اسلام حق دیتا وہ حق کیا, ہم فقط اس کی ویلیو کے اوپر چھلانگ لگاتے. مثلا میراث ہے, چار بیٹے, مرنے والے نے مکان چھوڑا. اب ہمارے یہاں حق کا اندازہ کیسے ہوتا, 40 لاکھ کا مکان ہے, ہر ایک کا حق 10-10 لاکھ. یہ اصلی اسلامی مسئلہ ہی نہیں, میراث عین میں ہے, ذمے میں نہیں. یہ مکان ہے, اس کے اندر چار آدمی برابر کے شریک, یہ نہیں ہے کہ 10-10 لاکھ چاروں کا. ایک بھائی نے کہا, یہ دو نے کہا, یہ تین نے کہا, یہ تو مکان ہمیں تو ہمارا 10 لاکھ دو. تو چوتھا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں واقعہ مجھے یہ بات ماننا, نیندار لوگوں کی بات ہو رہی, اور ان کا حق تو دینا، یہ مسئلہ کام سے آئے. میراث کی چیز بیچنے کا حکم نہیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے پارٹنرشپ میں دو آدمی کاروبار کر بیچنا بچنا کیا، اس مکان میں چاروں کا حصہ، تمہارا حصہ تمہیں کیش کی صورت میں دینا، یہ کہاں سے مسئلہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے اسلام. یہ قائم کی چیز ہے، مکان تمہارا حصہ، تم بھی رہو ہم بھی رہیں. حصہ دینے کا مطلب کیا ہے کہیں گے تم، کہ اگر وہ آ کر اس میں رہنا چاہے تو ہم روک نہیں سکتے کہ نہیں تم کیوں رہ رہے ہو، تمہارا تو اپنا مکان. حصہ دینے کا یہ مطلب، گھر کھلا ہے چار بھائیوں کا حق ہے جو اس طرح استعمال کر، یہ نہیں کہ اگر ایک بھائی الگ رہ رہا تو حصہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دس لاکھ اس کو پہنچا دو. وہ دس لاکھ بنے گا، باپ نے مکان چھوڑا 40 لاکھ بھی چھوڑے. اب یہ ایک ایسا مسئلہ کہ تفصیلات میں جائیں گے تو بات بہت زیادہ تلاشی چلی جائے گی، جبکہ ہمارا آج کا موضوع میراث نہیں، بلکہ ہمارا موضوع ہے کہ جو میراث کے کچھ مسئلے پہلے آ گئے صرف انہیں کو دور کیا جائے، ان کی غلط فہمی ہو، ایک نیا مسئلہ چھوڑ کے پھر موضوع چہ جانا تو اسی افسوس کے لیے یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ بڑی غلط فہمی ہوگی. بہنیں ہیں شادی ہو گئی، اس کا حصہ بس ختم، عیدوں میں کمرے میں اس میں حصہ، یہ پیسے میں حصہ نہیں، یہ تو یہ تو میراث کا اصل مسئلہ ہے. تو اصل مسئلہ یہی کہ جیسے اکثر یہ ہوتا جن بھائی وہ بولا بیٹا باپ سے ناراض ہو گیا، اس کا حصہ اس کو پہنچانا، وہ تو لینے کو تیار نہیں، کیسے پہنچانا، پہنچانا کیا ہے، اسے اطلاع دینا، یہ مکان ہے اس میں تم بھی آ کے خود بیٹھ رہ سکتے ہو ایز اے مالک، وہ نہ مرضی. تو جہاں تک جائیداد اور کیش کے علاوہ جو چیز ہے اس میں حصہ یہ نہیں ہوتا. اور کیش بھی بڑا پرابلم، کیش بھی بڑا پرابلم ہے اس اعتبار سے بحث کہ اگر 10 لاکھ میں 2 وارث ہیں 5 لاکھ، تو 10 لاکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا یا ہر ہر فوج کے 2 حصے کیے جائیں گے، ایک عجیب مسئلہ ہے جس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. تو اسی لیے اکثر علماء کے نزدیک واجب کہ جب کبھی بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے بارے پہلے یہ ڈھونڈے، بلکہ وارث چھوڑ، اکثر علماء کے نزدیک، آج کے مہاراجے نہیں لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ واجب کہ ہر شخص اپنی زندگی میں اپنا ایک وسیع مقرر کر کے جائے. وسیع کا مطلب کیا ہے؟ میرا وہ نمائندہ جو میرے بعد اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کے ہر وارث کو اس کا حصہ دلوائے. بیٹوں کو بولنے کا آپ نہیں، بہنوں کو بولنے کا آپ نہیں، بیوی کو بولنے کا آپ نہیں. اگر آدمی اپنا وسیع رکھ کے گیا، وسیع رکھنا اسلام میں بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی تاکید، یعنی اسی سے اندازہ کریں کہ بہت سے علماء نے اس کو واجب بنا دیا تاکہ یہ بات کو پرابلم نہ ہو. جیسے ہمارے یہاں خود بہت کسی بزرگ کے ہاتھ میں کنٹرول چلا جاتا، بھائیوں میں سے بڑے کے ہاتھ میں کنٹرول چلا جاتا، اولاد جیسے جو مرنے والے کی زندگی میں ڈیلنگ کر رہے تھے اس کے معاملات اس کے ہاتھ میں کنٹرول چلا جاتا. اکثر علماء کے نزدیک صحیح نہیں بلکہ وفی، وفی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک وفی ہوتا ہے، اسی طرح سے اکثر علماء نے اکثریت کہ ہر مومن کو اپنا ایک وفی رکھنا چاہیے. میرے پاس میرے کپڑے ہیں، فرنیچر ہے، برتن ہے، اسی طرح سے جائیداد ہے، کیش ہے، انویسٹمنٹ ہے، یہ کون آپ کی کسی نگرانی میں تقسیم ہوگا، اس کو اس کا شرعی جواب دے رہے. کیونکہ اگر وسیلہ ہو تو کہاں مسئلہ، چار بھائی کسی ایک بھائی کو کیسے اختیار ملا تو دوسروں کے حکم چلا. بھائیوں میں یہ نہیں ہے کہ چھوٹے کو بڑے پر یا بڑے کو چھوٹے پر کوئی اختیار ہو. اس اعتبار سے اکثر علماء کہتے ہیں کہ وسیع بنانا واجب. سر آج کے مراجے کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں لیکن بہت ہی زیادہ کافی ہے، صرف وسیع کا کام کرو، وسیع کو جائیداد میں سے کچھ ملے گا نہیں، اس کا کام صرف نگرانی اور اپنے ہاتھ سے تمام مسائل کو طے کرنا. اگر یہ مسائل طے کتنے ہوں گے وہ بات ضمنی طور پر بتا دوں. دیکھیے جب زیاد کا ٹاپک چھڑا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اتنا اہم یہ بس اب سارے موضوع روک کے اسی پہ بات کروں، زیاد کا ٹاپک چھڑے گا تو ایسا لگے گا کہ اتنا اہم یہ بس نماز روزہ فی الحال معطل کرو اسی پہ بات شروع کر دو. وجہ کیا؟ میں نے پچھلی تفریح میں کہا تھا، پھر دل کو کہا ہمارے یہاں جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ جو تین چار لوگ ہیں ابھی جن کو آج کل احساس ہوا, پچھلی دفعہ جو میں نے کہا تھا وہی غلطی پھر تکرار ہو جائے. ایک ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے, ایک ایک مسئلے پہ عمل کرنے لگتے ہیں. جب بیان کرنے والا اگر میراث کے توفیق سے بات نہیں کر رہا, اشارے کر رہا, تو یہ طریقہ غلط. ایک ایک مسئلہ معلوم کرو اور عمل کرو. بعد میں بڑا پتا چلا کہ جی نہیں, وہ تو ایک مسئلہ تھا, اس کے بعد ایک مسئلہ اور, اس میں ہم رہے. اس کے بعد جس طرح سے اگر کوئی وضو شروع کرے کسی اصول پر, ایک ایک مسئلہ یاد کرتا جائے, وضو شروع کرے, چہرہ اس طرح دھونا, یہ نہیں پتا کہ ہاتھ کس طرح دھونا, چہرے کی پابندی کر کے باقی وضو اپنی مرضی سے کر لے. اگلے ہفتے پتا چلا کہ نہیں ہاتھ کا بھی ایک مسئلہ, وہ سارے وضو غلط تھے ہاتھ میں بھی, لیکن پھر سر کا مسئلہ اس کو ابھی نہیں معلوم. تو جو اسٹیجز میں مسائل سیکھیں گے ہمیشہ یہ مسئلہ ہو. تو میں پھر ایک مرتبہ وارننگ دے دوں, یہ مسئلے بتائے نہیں جا رہے, یہ آپ کے ذہن کو توجہ دلائی جا رہی. یہ میراث بھی اب اتنا مسئلہ نہیں کہ ہم نے سنا کہ ہر وارث کا حق ہے, تو چھ روپے کا وسیعت نامہ خریدا, چارج دے کے معلوم ہر ایک کو حق دے دیا. جی نہیں, یہ پیچھے پورے پورا اتنا فلسفہ ہے کہ کتاب لکھی جا سکتی, جس کے لکھنے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی فی الحال ماحول اس کا بنا. لیکن اشارے تو اب ابھی میں نے کہا کہ جائیداد میں تقسیم نہیں, سب کا حصہ ہے بطور پارٹنر. ہاں اگر اس کے اندر جھگڑے پیدا ہو جائیں, ایک بھائی کہے کہ میں تو اپنا حصہ نہیں لوں اس مکان, مجھے تو کیش چاہیے, میرا حصہ نہیں دیتے تو میں بالکل پابندی لگا دوں دوسروں پر بھی. اب شیلٹر پالیسی اس کا مسئلہ یہ کہ اگر ایک چیز میں دو پارٹنر ایک بھی منع کر دے استعمال کو, تو دوسرے کے لیے بھی حرام ہو سکتا ہو جاتا ہے. بلکہ پارٹنر والی پارٹنرشپ والی چیزوں کا تو یہی مسئلہ ہے, شاید میراث میں بھی آ جائے. وہ بھائی آ کر رہنے کو تیار نہیں, میرا اچھا بھلا مکان ہے کلپتن, میں جو آ کے سارا گھر کے فلیٹ میں رہوں, لیکن یہ پیسے دو ورنہ تو میں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ میرا حصہ کو استعمال کروں. اب یہاں پہ وسیع کی ضرورت, اور جو میں نے مسئلہ بتایا کہ کیونکہ اسلام میں یہ تقسیم نہیں, بلکہ کیش میں تو تقسیم ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ایسٹ ہے اس میں تقسیم نہیں, اس سے بڑا مسئلہ ہوگا. تو ہر مرنے والا اپنی زندگی میں ایک وسیع رکھے ہیں, وسیع یہ ہے میرا نمائندہ, یہ جس طرح تقسیم کرے گا اس پہ راضی ہونا پڑے گا. اس کی بھی ایک تفصیل ہے, میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. اب یہ آج کے مراجع کے نزدیک واجب نہیں ہے لیکن بہت مستحب, اور پرانے مراجع کے نزدیک تو واجب ہے. اچھا خیر واجب ہو یا واجب نہ ہو, اگر کسی کو وسیع رکھ لیا تو بڑے فائدے مل گئے گھر والوں کو بھی اور مرنے والے کو بھی. سب سے بڑا فائدہ تو نابالغ کو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, نابالغ کے مال کے اوپر جو کنٹرول, نابالغ کا مسئلہ تو اور عجیب مسئلہ, نابالغ کا حصہ بنا کسی ایسی جائیداد میں, کسی ایسے مکان کہ نابالغ رہتا یہاں پر ہے اس کا حصہ وہاں بن رہا, اب وہاں تو بڑا مشکل ہے, اس کی طرف سے کیش کی ڈیمانڈ بھی کون کر, وہ جا کے رہ بھی نہیں سکتا, پرابلم کس طرح بہت تقریباً 70% مسئلے حل ہو جائیں. اسی لیے آج کے مہاراجے اس کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی اہمیت تاکید کو دے دے, ہر آدمی کی ذمہ داری اپنا ایک وسیع رکھنا. اور پھر ایک سہولت, شیعہ اور سنی میں ایک اختلاف, اہل سنت کہتے ہیں کہ وارثوں میں سے کسی کو وسیع بنانا جائز نہیں, البتہ یہ سب نہیں کہتے ہیں, ان میں کچھ لوگ ہمارے یہاں یہ بھی سہولت, یعنی وارثوں میں سے ہی کسی کو وسیع بنا, اور ان کے یہاں عورت کو وسیع بنانا جائز نہیں. ہمارے یہاں عورت کو بھی وسیع بنا سکتے ہیں, مکرو ضرور لیکن جائز. اب ان کو سے کیا فائدہ ہو, مثلاً مرنے والا مرا وہ اپنی بیوی کو بھی وسیع بنا سکتا اگر کہ بیوی وارث بھی ہے اور عورت بھی. اہل سنت کے اعتبار سے یہ دونوں چیزیں اس کو وسیع بننے سے روک رہی, ہمارے یہاں دونوں رکاوٹیں نہیں ہیں اور جائز. اہل سنت کی دلیل یہ ہے کہ جب اسلام حکومت کرنے کا آپ نہیں دیا عورت کو, تو وسیع بھی ایک حکومت, یہ یاد رکھیں. واقعات کی بات کریں کہ وسیع بننا بھی ایک حکومت, چار آدمیوں, چھ آدمیوں, آٹھ آدمیوں کا, یہ میں نے مسئلہ چھیڑا کیوں, تاکہ آپ کو وسیع کی اہمیت پتا چلے, اور وسیع مقرر اگر ہو تو ان لوگوں کو پتا چلے جن پر وسیع مقرر ہے کہ وسیع کے اختیارات کتنے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ جھگڑا کر بیٹھے یہ سوچ کہ وہ تمہارا ہماری طرح سے ایک عام وارث ہے. اہل سنت نے کہا کہ دیکھیے ان کی دلیل, اسلام نے وسیع حکومت کو دی ہے اس خاندان پر جس کا سربراہ مرا شیعوں نے بھی کہا کہ صحیح حکومت جی وہ حاکم ہے, جس طرح حاکم کا حکم چلتا ہے اس کا حکم بھی چلے. انہوں نے کہا بس جب اطلاف ایک عورت کو کہیں پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو ایک گھرانے کی حکومت بھی جائز نہیں. اور ہمارے علماء نے اس کا مختصر جواب دیا کہ یہ قیاس ہے اور مال بارے قیاس ہے. ایک تو قیاس ہی غلط ہے اسلام میں, ایک پابندی آئی ہے تو ضروری نہیں کہ پابندی ہر جگہ چلے. اور دوسری بات یہ کہ دو الگ الگ مسئلے ہیں, لیکن ایک جیسی چیز میں بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے. شراب میں نشہ ہے, چرس میں نشہ ہے. آپ کہیں کیونکہ شراب حرام ہے اس لیے چرس بھی حرام ہے, یہ غلط ہے. اگر صرف شراب کا حکم ہوتا وہ دوسری بات ہے کہ امام نے ایک اور اصول بتایا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے, لیکن اگر وہ جملہ نہ آتا تو شراب جیسے نجس, شراب نجس ہوئی یا چرس نجس نہیں ہوئی اگر کہ دونوں میں نشہ. تو اب یہ کہیں کہ جب یہ والی نشے والی چیز نجس ہے تو وہ نشے والی چیز بھی نجس, یہ قیاس جائز ہی نہیں. اور پھر قیاس میں اس سے بھی بدتر قیاس ہوتا, قیاس مال پارے کہ آپ کہیں کہ شراب نشے والی چیز ہے نجس, اس لیے روٹی جو پیٹ بھرتی ہے وہ بھی نجس ہونا چاہیے. کہ اول تو قیاس ہی جائز ہے, پھر شراب اور روٹی میں رشتہ چاہے کہ جو قیاس کر رہے تو شراب اور چرس کا رشتہ تو سمجھ نہیں آتا. دونوں بھائی بہن تو ہیں ایک دوسرے کے, اگر ایک چیز نہیں الگ الگ چیزیں کوئی رشتہ تو ہے, لیکن شراب حرام ہے اس لیے چائے بھی حرام ہونا چاہیے. یہ تو وہ قیاس ہے کہ کچھ کچھ ہی نہیں ہے اس کی مسئلہ. تو اب اس لیے یہ عورت کو حاکم بننا حرام, لیکن یہ حاکم بننا حرام ہے اس لیے ہم دوسرے مسئلے حل نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ کہیں جو عورت کو عہدہ ملنا حرام. اور پھر حکومت الگ چیز ہے اور ریاض کی تقسیم الگ چیز, وہ حکومت ہے سب کے اوپر, یہ تو چند مخصوص افراد کا جن کی وہ رشتے دار ہوئی, یہ تو قیاس بھی ہے بے تو قیاس خیر حرام. بات کا تو وہ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو سہولت مل گئی اس سے آپ کو اور ایڈوانٹیج. اور جیسا کہ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ بات صرف ایک جملے کی ہوتی, ایک جملے کی وجہ سے حلال حرام ہو جاتا ہے, حرام حلال ہو جاتا ہے. میراد میں دیکھی میراد سات مرا حلقے لے کے مرا, اب جائز نہیں ہے اس کے بیٹوں کے لیے مکان استعمال کرنا, لیکن ایک جملہ آپ کے میں شراب سے کہہ دیں یا آپ مجھے چھ مہینے کی مہلت ہے ہم سب کچھ سیٹل کر دیں, بس وہ جو حرام کا حلال ہو, صرف یہ جملہ کہنا یہی بڑا مشکل بنتا ہے لوگوں کو. یعنی دوسرے الفاظ یہ جو میراث میں حرام مسئلے, یہ ایسے حرام مسئلے نہیں ہیں کہ بند گلی اور پھنس جائے کہیں نکلنے کا راستہ ہی نہیں. نہیں, یہاں سے راستہ ہے لیکن لاپرواہی کوتاہی سستی غفلت توجہ نہ دے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے چوہدار عورت سے زنا کر دی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی, تو راستہ ہی نہیں ہے متبادل, یہاں راستہ ہے اس جملہ عمل نہیں ہوتا. اسی طرح یہ مسئلہ جب بتایا جاتا ہے لوگوں کو, یعنی نابالغ کے میراث اور نابالغ کے مسائل ماں تو کوئی اختیار نہیں رکھتی, لیکن ایک جملہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے میرے پاس میں تمہیں اپنا وسیع بنا دوں, سارا مسئلہ حل جو ہمارے معاشرے میں اس وقت پیش آ رہا, یہ ایک جملہ تو ان لوگوں کو نہیں معلوم. تو کیا ہو رہا ہے کہ وہی جو حلال طریقے سے ہو سکتا ہے وہی حرام طریقے سے ہو رہا, گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں صرف اس کی ایک جملہ کہ میں تمہیں وسیع بناتا ہوں, جبکہ اسلام میں عورت کو وسیع بنانے کی ہماری فقہ کے مطابق اجازت دی گئی. اور کوئی فقہ ہو تو پھر انسان پریشان بھی ہوگی کیا پھر یہاں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. موضوع سے ذرا ہٹ گیا پھر واپس اپنی جگہ آؤں کہ یہ میراث کے مسائل کی مشکلات, مگر پانچواں امام کے زمانے یہ مشکلات اتنی نہ تھی جو کہ مولا کائنات اپنے خلاف ہو. زیادہ تر کورٹ میں میراثی بھی جھگڑے آتے تھے اس دور میں, زیادہ تر میراث کے مسئلے, اور یا پھر یہ کہ وہ سزاؤں کے مسئلے چوری کی ہے زنا کی سزا, لیکن وہ کم میراث سے زیادہ. تو اچھا آخر امت کے پاس کی ایک ذخیرہ تھا کہ المومنین کے فیصلوں کی صورت وضو اور غسل کی طرح سے پانچویں امام کو زیرو سے کام شروع نہیں کرنا پڑ رہا, مگر اس کے باوجود دو مسائل ایسے آئے کہ امت پریشانی میں پھنس گئی. کس کا حل کیا؟ اس کا حل مولا کے کلام میں ہے, لیکن وہی بات کہ یہ طے کر کے بیٹھے کہ علی کے پاس تو نہیں جانا, علی کے پاس تو نہیں جانا, یہ طے کر کے بیٹھے. گناہ کے اس کے نتیجے ان دو مسائل کا ایک ایسا حل نکالا گیا جو پانچویں امام کا زمانہ آنے تک پورے مسلمانوں میں پھیل گئے. اب بڑا مشکل مسئلہ جو اکثر آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے اور میں بھی کہتا ہوں, خالی جگہ سے زمین, خالی زمین سے مکان بنانا آسان, بن گیا مکان ناجائز قبضہ ہو گیا وہاں سے مکان بنانا بڑا مشکل. پہلے یہ ناجائز قبضہ نکلواؤ, اس کے بعد عمارت تعمیر کرو. تو فقہی جو دوسرے مسائل ہیں وضو غسل نماز روزہ, اس میں اتنا پرابلم نہیں تھا پانچویں امام کے لیے. البتہ یہ بات میں بہت ہی زیادہ عوامی انداز میں کر رہا ہوں, وضو غسل نماز روزہ اس میں اتنا پرابلم نہیں تھا, کیونکہ جو گڑبڑ قسم کے فقہی ہیں وہ سب بعد میں پیدا ہو. لیکن جیراف کے مسئلے میں بڑا پرابلم ہو. اچھا گڑبڑ فقہی سے میری مراد کیا؟ گڑبڑ فقہی سے مراد یہ کہ ایک ایسا گروہ کا مستحدین تھا جنہیں حکومت نے مستحد بنایا اور ان سے کہا کہ تمہارا کام ہی یہ کہ یہ معلوم کرو کہ شیعوں کا امام کیا کہتا اور جو وہ کہے اس کے خلاف تمہیں فتویٰ دینا. چنانچہ ان میں سے ایک ایسا مستحد جو بڑا مشہور ہے اس وقت سے لے کے آج تک, اس کا یہ جملہ کہ پوری نماز کے اندر جو امام صادق نے کہا میں نے سب کے خلاف فتویٰ دیا. ایک دن مجھے پتہ نہیں چل رہی کہ امام صادق رکوع میں آنکھیں کھلی رکھنے کے کا حکم دیتے ہیں یا آنکھیں بند کر رہے ہیں. یہ بھی مجھے پتہ چل جائے تو بس یہ آخری فتویٰ بھی میرا تیار ہوگا فیکٹری میں, لیکن بس یہ پتہ نہیں چل رہا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ہی پتہ چلے یہ فتویٰ بھی میں دوں گا. یہ حدیث میں نے بہت پڑھی. تو اب یہ جو گڑبڑ قسم کے فقہا جنہوں نے وضو میں, غسل میں, طہارت میں, روزے میں, زکات میں, خمس میں, حج میں, ہر جگہ آپ کے الگ فتوے چلا, ان کا مقابلہ کرنا پانچویں امام کے لیے آسان تھا. اس لیے کہ یہ جتنے بھی فقہا اس سے پہلے جو چار امام تھے ان کی یہ ان معاملات کی حدیثیں اتنی مشہور نہیں ہوئی. تو وہ جو گڑبڑ فقہا تھے انہوں نے سب کام شروع کیا جب پہلے پانچویں امام نے فتوے دے دیے, اب انہوں نے اپنا کام شروع کیا کہ اس کے الٹ فتویٰ دینا. لیکن بھارت کیونکہ ایڈوانٹیج معصومین کو رہا کہ پہلا فتویٰ یہاں سے آیا وہاں سے اس کے بعد فتویٰ آیا, تو امام کا فتویٰ پہلے پھیلا اس کا فتویٰ بعد میں پھیلا. تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر مقابلہ ہوا تو برابر ہو. لیکن میراث کے مسائل میں یہ نہیں ہوا. مولا کے زمانے میں میراث کے مسائل اتنے پھیل گئے علی کے جو فیصلے جو پانچویں امام کے آنے سے پہلے ہی وہ امت کی یہ طے کر کے بیٹھی ہے کہ امام کے ہر نظریے کے خلاف فتویٰ دینا. میراث کے مسئلے معلوم ہے, اس کے خلاف وہ فتویٰ دے چکی. اب جو امام آ رہے ہیں پانچویں امام, تو اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک غلط چیز پھیل گئی اس کی جگہ صحیح چیز لانا, جبکہ دیگر مسائل میں غلط تو صحیح ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں پھیلا. جب امام کوئی مسئلہ بتائیں گے اس کے بعد غلط مسئلہ شروع ہوگا. یہ میراث کا مسئلہ ہے. تین جگہ آپ دیکھیں تو بڑے سخت الفاظ میں امام نے اول کے مسئلے پر اور تعظیم کے مسئلے پر بھی لانت بھیجی ان لوگوں پر کے لیے اس کی پابندی کر رہے ہیں بڑی سختی کے ساتھ. اور پھر اس کے حوالے سے جب اول اور تعظیم کی مخالفت ہو تو لوگوں نے پوچھا مولا صحیح مسئلے میراث کے کیا, امام نے مسئلے بتانا شروع کیے. اور وہ جو مسئلے بتانا شروع کیے یہیں سے ہماری بات شروع ہو رہی. انہیں اول اور تعظیم کے مسائل کی بنیاد پر آگاہ ہوئی تو وہ مسئلہ بدل گیا جو باقی مرحلے کے ساتھ تھے اب تک, اب جا کے بدلا. اس مسئلے میں وہ مسئلہ ہے مسئلہ تعظیم جو پانچویں امام ہے اس کی مذمت. اچھا یہ لفظ ذرا بڑے مشکل لگ رہے ہیں, اس کی جب وضاحت ہوگی تو یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں رہے. لیکن ابھی نہیں, ابھی تو پہلے میں یہاں تک بات پہنچی ہے. ابھی تک اس نے ایک چیز کی مزید وضاحت کروں اور پھر میراث کے مسائل پڑا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری گفتگو شروع ہوئے تقریباً 48 منٹ ہو چکے. یہ تقریباً پانچویں امام کے حالات کے بارے میں رہی, لیکن امام کے وہ فضائل نہیں جو آپ مت میں, امام کے فقہی فضائل جو مسائل فقہ کے اعتبار سے مناسب. اب اسی سے مسئلے شروع کرتے ہیں کہ میراث کے مسئلوں میں پانچویں امام سب سے زیادہ زحمت اٹھانا پڑ رہی کہ غلط چیز آ چکی ہے عالم اسلام میں اسے ختم کرنا. اچھا وہ ختم تو نہ ہو پائے کیونکہ یہ غلط چیز جو آئی اس کے اندر فقط مستحدین کو دخل نہیں, اس میں ان سے بھی زیادہ خاص قسم کے لوگ شامل تھے جس کی وجہ سے خاصا مسئلہ پیش آئے. لیکن کم از کم اتنا ہوا کہ صحیح ورژن لوگوں کے سامنے آ گئے. اور یہ دوسری بات اس کے بعد جامع الازہر کو فتویٰ بھی دینا پڑا اور مصر میں وہی قانون وراثت نافذ ہوا جس شیعہ کا قانون مصر کے اندر جو کہ غیر شیعہ ملک رہا لیکن وہاں پہ آج بھی وہی قانون نافذ ہو گئے. امام نے پانچویں امام نے جو وضاحت کی تو جس کے پاس بھی عقل ہے اس کے سمجھ میں آ گئی بات کی تو بالکل صحیح لگ رہی اور وہ جو وضاحت آ رہی ہے وہ بالکل غلط لگ رہی. اب وہ کیا وضاحتیں ہیں وہ سنیے لیکن اس سے پہلے میراث کے مسائل سے رب کو دیتے ہوئے وسیع 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 کی بات آ گئی تو جو اس کا ایک آدھا مسئلہ رہ گیا اس کو مکمل کر کہ ہر انسان کے لیے عقل مندی کا انتہائی تقاضا کہ چاہے اس کا مرضی واجب نہ بھی کرے وہ اپنا کوئی وسیع ضرور مقرر کر دے گا. اور جیسا کہ تمام شیعہ مشتہدی انکلوڈنگ آگاہ کوئی اجازت دیتے ہیں کہ وسیع کے اندر آگے سلسلہ رکھ سکتے کہ یہ میرا وسیع ہے یہ نہ رہے تو وہ ہے وہ نہ رہے تو وہ ہے وہ نہ رہے تو وہ. اب اس میں فائدہ یہ جو فائدہ میں بتا رہا ہوں اگر یہ بڑا کھونڈا فائدہ لیکن ایک فائدہ یہ کہ اس صورت میں آپ کے خاندانی معاملات میں حاضری میں شرح دخل دے ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص اپنا وسیع خود مقرر کر کے جائے تو جملہ تمام مستحدین کا یہ کہ یہاں لا ولایت للحاکم فیما فیہ وسیع ہے. حاکم تو کوئی حق نہیں ہے اس مسئلے میں انٹرفیئر کرنے یا خود مرنے والا اپنا کوئی ریپرزینٹیٹو یا وسیع مقرر کیا گیا. دیکھیے فائدہ یہ ہوا ان لوگوں کے اعتبار سے بھی جو مستحد یا اس کے وکیل کے نام سے اتنا چڑھتے کہ معلوم ہونے کے باوجود مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود اس لیے مسئلے کو جائز نہیں کراتے کہ جا کے مستحد سے بات کرنا پڑے گی یہ ہمیں برداشت ہے. ان لوگوں کے لیے جہاں پہ اسلام نے راستہ رکھا ان اس میں راستہ نہیں جانا ہی پڑے گا مستحد کے وکیل کے پاس. رد مظالم میں راستہ نہیں بنا پر احتیاط واجب جانا ہی پڑے گا مستحد کے پاس. میراث میں راستہ اپنا وقت خود رکھتی جاؤں تو یہ جیسا میں نے کہا کہ بڑا چھوٹا فائدہ یہ فائدہ کیا ہو لیکن ان لوگوں کے لیے دیکھا کہ فائدہ ہو کہ جن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں مستحد کے وکیل کی مصروفیات معلوم اور وہ ڈرتے ہیں کہ بار بار اس سے کانٹیکٹ کرنا اور اپنے ذاتی مسائل میں اس کو بار بار بلانا ممکن نہیں ہوگا بڑا ڈیلے ہو جائے. تو ٹھیک ہے اپنا مسئلہ خود طے کر دو اسلام حق دیتا شرط یہ ہے کہ مرنے والا وسیع بنا دیا جائے. اچھا وسیع کون کون ہو سکتا ہے توسیع میں تفصیل نہیں ہے لیکن احکام وصیت نامی کتاب کے میں کچھ اور اس کے بعد جب یہ وصیت کے مسئلے آئیں گے تو اس کے اندر مزید تفصیل آ جائے گی. بہرحال ایک بات جو زیادہ کام کی تھی کہ عورت وسیع بن سکتی ہے یعنی بیوی یا اپنی ماں یا کوئی بھی ایسی عورت. اچھا وسیع بنائے تو بہت سارے مسئلے پڑ پھر چاہے کہ جب وسیع بنے وہ اپنی نگرانی میں جائیداد کو تقسیم کرائے اور اس کی ہر بات چلے گی مگر یہ کہ وہ خیانت کرے یعنی غلط طریقے سے تقسیم کرے یا کسی ایک فریق کا ساتھ دے وہاں پہ مسئلہ لگ اور یا یہ جو مسائل نہ جاننے کے بنا پہ ہوتا ہے پھر یہ کیس حاکم شرع کے پاس رپورٹ ہوگا. پرانے علماء کہتے تھے کہ یہ والا وسیع جس نے گڑبڑ کی ہے وہ کینسل اور حاکم شرع پھر خود اپنا وسیع کو لانے دیے گا کہ میں فلاں کو وسیع بناتا ہوں. لیکن آگاہ خود فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بھی نہیں حاکم شرع کا حق نہیں. گڑبڑ کر گیا وسیع خیانت کر گیا یا جہالت کی وجہ سے دھوکہ کھا گیا حاکم شرع کو رپورٹ کر حاکم شرع اب حاکم شرع بیچارہ پھنس گیا آگاہ خود کا فتوا یہ وہ پھنس گیا. جب مرنے والے کا نمائندہ موجود حاکم شرع سے کینسل نہیں کر سکتا چاہے وہ خیانت ہی کیوں نہ کر رہا ہو اپنا آدمی لا کے نہیں رکھ سکتا. اور ادھر بہرحال وسیع ہے گڑبڑ قائم خیانت دھوکے باز اب کیا کرے حاکم. دیکھیے آگاہ خود کے یہاں حاکم کے اختیارات بہت لمیٹڈ سارے اختیارات نہیں. اب آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ دو خرابیوں میں آگے پھنس گیا اپنا آدمی کیسے رہے گا مرنے والے کے نمائندے موجود حاکم کو مطلق اختیار نہیں ہے امام کی طرف حاکم بھی اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے. دوسری جانب اگر اسی طرح معاملے کو چلنا دے تو وارثوں کے خود اب آگاہ کوئی کا نظریہ یہ ہے کہ حاکم اپنی طرف سے ایک آدمی بھیجے گا جو اسی خائن اور مدیانت وسیع کے ساتھ لے کے کام کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اسے کنٹرول کر کے کام آگے بڑھائے. اس مسئلے سے خود بخود نظریہ سامنے آ رہا کہ آگاہ کوئی ولی فقیر کے کتنے اختیارات کو مانتے ہیں اور پھر بھی اگر ممکن نہ ہو وہ خائن آدمی اتنا ہو کہ جو کنٹرولر بھیجا گیا یا کنٹرولر بھی اس کا نام کنٹرولر نہیں, وہ اس کا مددگار بنے گا, معین بنے گا, ساتھی بنے گا. پھر بھی اگر یہ آدمی صحیح نہ ہو تو آدمی نے شراب پھر بحال دے گا اور مرنے والے کے وسیع کو کینسل کر کے اپنی طرف سے دھوتی بھیجے گا. ہاں لیکن زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں, پہلے وسیع نے خیانت کی اس کو نکال پھینکو, حاکم کی طرف سے ایک نمائندہ آ جائے. لیکن آگاہ کوئی کا مرنے والے کے وسیع کا اتنا اختیار حاصل کہ خیانت کے باوجود جب تک اس سے کام کر سکتا ہے کام کرو. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. اصل مسئلہ یہ کہ مرنے والا اگر وسیع بنا کے جائے تو کتنے ہی پرابلم حل ہو جائے. حتیٰ یہ کہ بہت سے نابالغ کے تصرفات اور وہ مرنے والا مر گیا, اس کے گھر نماز پڑھ خرچہ ہے, یہ ہے اس پر وہ, یہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں. کیونکہ ابھی تو یہ مسئلہ ہے کہ مرنے والے پہ قرضہ ہے یا تو حاکم شرف سے پوچھو, اور کیا یہ کہ جتنے وارث ہیں سب سے پوچھو, اگر سارے وارث قرضے ادا کرنے کو راضی تب بھی تم وہاں نماز پڑھ سکتے ہو, ورنہ حاکم کے پاس کرو. لیکن اگر مرنے والے کا وسیع وارثوں سے نہ پوچھو, یا وسیع سے پوچھو, اگر وہ کہے تو میں قرضے دے دوں تو مرنے والے کی بھی راست صحیح ہوگی. نماز پڑھو, تصرفات کرو, کھانا کھاؤ, جو کچھ, ورنہ حاکم کے پاس جانا. تو دیکھیے جتنی آسانی ہے اگر یہ وسیع پارٹی مقرر کرے, اور اس میں فی الحال وجہ ڈیلے کی ضرورت بھی نہیں, اس لیے کہ موت کا بھروسہ نہیں. بیوی سے کہہ جاؤ پھر جیسا میں نے ان کا دو تین وسیع رکھ دیا. اور ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ وسیع رکھنے کے بعد آپ جب چاہیں اسے کینسل کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح نکاح ہو گیا منگنی کے موقع پہ لوگ نکاح کرتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں, لڑکے میں خرابی بھی نکل آئی, کچھ نہیں ہو سکتا. وسیع نہیں, آپ چاہیں تو آپ نے ایک آدمی کو بیوی کے بعد مثلاً اپنے بھائی کو وسیع رکھا, چھ مہینے بعد جھگڑا ہو گیا بھائی, کینسل بھی کر سکتے ہیں. آپ کے حق میں اس کی مثال ہے. یہ تو ایک مسئلہ. اگر اس کی پابندی نہیں ہوئی اور مر گیا کوئی شخص, اب اس کی جائیداد کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ باقی علماء تو یہاں پرانے علماء خصوصا, یہ جو میں لفظ پرانے کہہ رہا ہوں اس سے براد بہت پرانے نہیں, بلکہ ہمارے دور حاضر کے بھی کچھ مرحوم علماء, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے وسیع نہیں رکھا اور مر گیا, تمام وارثوں کے لیے جائیداد کا استعمال کرا, حاکم آپ کا اپنا ایک نمائندہ رکھی جائے گا, اور پھر اس کی اجازت سے وارث بھی ان معاملات کو استعمال کرے گا. یہ کچھ علماء کا فتوا, یہ تو بڑا سخت فتوا. لیکن آگاہ کوئی اس میں تین اسٹیجز بتاتے ہیں. مرنے والا وسیع رکھے تو صالحہ, اس کی اچھی کیا بات, وہ وسیع نہ رکھے تو مرنے کے بعد اگر سارے وارث راضی تو کسی ایک کے ہاتھ میں کنٹرول دے سب راضی, تو آگاہ کوئی کے نزدیک پھر وہ وارث کنٹرولر بن سکتا ہے سب کی طرف سے. اور اگر وارثوں میں سے ایک بھی راضی نہیں تو تیسرا مرحلہ کہ پھر فور جائیداد کو تسلیم کر کے چھٹی کر, یہ بھی ممکن نہ ہو. پھر یہ ہے کہ حاکم کے پاس جاؤ, وہ جس کو وسیع رکھے گا, مرنے والے کے بیٹے بھی اس کی اجازت کے بغیر گلاس پانی نہیں پی سکتے. لیکن یہ آگاہ خود ایک سہولت, باقی علماء تو کیا کہتے ہیں مرنے والے کو وسیع نہیں ہے بھی وارث کچھ نہ کرے, بلکہ حاکم کے پاس جائیں کہ بھائی کسی ایک کو وسیع بناؤ, چاہے حاکم انہیں میں سے کسی کو وسیع بنا یا حاکم کی مرضی. آگاہ خود نے چار مرحلے کر دیے کہ مرنے والے کو وسیع نہیں ہے تو وارث خود بنا لے وسیع, تو بھی ممکن نہیں ہے تو جائیداد تقسیم کرے. کم از کم جو جھگڑا کر رہا ہے یا راضی نہیں ہے دوسروں سے, کم از کم اس کا حصہ دے کے الگ کر دو, سب کا نہیں اس کا حصہ دے. یہ بھی ممکن نہیں کہ بھائی وہ کہے کہ حصہ کیا نا, میں کپڑا نہیں لوں گا, میں تو مکان میں اپنا حصہ اس طرح ہوں گا, پرابلم ہو سکتا ہے خصوصا پریشان کرنے کے لیے. وہ یہ کہے کہ میں دسلاب بھی نہیں لوں گا, حصہ لوں گا. آپ نے کہا حصہ ٹھیک ہے, جس میں نہ حاضر اس نے لا کے بٹھا دیا, کیونکہ خود تو نہیں آیا لیکن مکان اس کا کسی ایسے آدمی کو لا کے بٹھا دیا. یہ وارث پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ اس چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی, اور قانونی اعتبار سے وہ شخص گناہ بھی نہیں کر رہا. وہ جو حضیت مومن کا مسئلہ ہے تو قیامت کی بات وظاہر تو واضح ہی رہے کہ ٹھیک ہے بھائی میرا مکان جو گرفتار ہے, میں اپنی بیوی کے سارے کے بہنوں کے بانجے بولا کہ اس مکان میں رکھ رہا ہوں کہ یہ کمرہ میرا, اور وہ ہے بات اور بڑا آدمی پورے باقی بھائیوں کے لیے مسئلہ پیدا کر دیں. لیکن کیسے نکالے مکان, دیکھیے پرابلم پیش آ سکتے ہیں. خصوصاً جیسے جیسے لوگوں کو پیسہ زیادہ معلوم ہوگی, دوسروں کو پریشان کرنے کے مسئلے بھی پتا چلیں گے اور دوسروں کو آرام پہنچانے کے. اب یہ مسئلہ کہ مرنے والے کو وسیع نہیں, ایک بھائی گڑبڑ کر رہا ہے اس کا حصہ دے دی, اس نے اسی حصے سے ہمارے خلاف دائرہ اٹھایا, اب جائیے حاکم کے پاس اس کا وسیع لے کے آئے. یہ ہمارے بولے چار مرحلے خراب دیے. لیکن سب کا حلقہ یعنی آج کی پوری تقریر ہماری بنی کہ یہ جو ہم اتنا زیادہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہ 1,30,000 انبیاء میں کوئی بغیر وسیع کی دنیا سے نہیں گئے, تو کیا آج تک کسی ہندوستانی پاکستانی مومن کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ وسیع ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ اتنی اہم چیز تھی کہ انبیاء قائمہ میں سے ہر ایک نے وسیع کو رکھا, ہم کو بھی تو کوئی وسیع رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ وہی چیز جو میں اکثر کہتا ہوں سامنے کی بات ہوتی شیطان ذہن سے نکال دیتا, جو باقاعدہ ہمارے یہاں اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے بعض خطبہ مجھے کمال حاصل ہے جو وہ 1,34,000 انبیاء کے اوصیاء کے نام پڑھتے ہیں, پورا سلسلہ ان کا وسیع ہو اور ان کا وسیع ہو اور ان کا وسیع ہو اور ان کا وسیع ہو جتنے بھی نام تاریخ مدن بنے, تو اس سے کم یہ کنسپٹ تو آنا چاہیے کسی شیعہ کے دل میں کہ کوئی چیز ہے اسلام میں وسیع, اور اتنی اہم چیز ہے کہ نبی اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وسیع رکھے جائیں, کیونکہ جملہ یہ پڑھا جاتا کہ کوئی نبی اور امام دنیا سے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وسیع نہ رکھے, تو جب ان کے لیے اتنا اہم ہمارے لیے اتنا نہ صحیح, لیکن کچھ تو اہم ہوگا, کچھ تو اس کی اسلام میں تاکید ہوگی, کتنے لوگوں نے آج تک پوتی کو سمجھنے کی کوشش کی, اور ہمارے ہاں میراث کے اکثر مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ تو ہوا وسیع کا مسئلہ. اب وسیع کے بعد اور وسیع وہ جو ہمارے یہاں اذانوں میں بھی آ گئے, مولا کے مشہور ترین الفاظ میں وسیع رسول اللہ کلمے میں بھی آ گئے, اور پھر بھی وسیع کی جانب ذہن نہیں گیا, تو وسیع ایک چیز ہے اور اہم ترین مسئلہ میراث کا اس کی وسیع سے حل ہوگا, اور اس وسیع کے اختیارات اتنے زیادہ جو پچھلی دفعہ جو تقریر آپ نے سنی, ایک باپ وصیت کر گیا اس کو جائیداد نہ دینا اس کو جائیداد دینا وسیع بنا دی, تو وسیع کا پورا اختیار کرا اس کے حال میں تھا کہ امام کے پاس گیا, قاضی ابو لیلہ کے پاس گیا جو مدینے کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا, کیونکہ جس بیٹے کو نہیں ملی جائیداد اس کو وہاں پیش کر دی, تو یہ وسیع وہاں گئے اور کہا کہ میں نے اپنا اختیار استعمال کیا, اور قاضی نے پوچھا کہ کہاں سے, تو کہا کہ امام نے یہ اجازت دی, امام کا نام سن کے وہ بھی چپ ہو گیا کہ انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا, یہ اسلام نے ہمیشہ سے سلسلہ کیا ہے, ہمارے یہاں کچھ عرصے سے سلسلہ بند ہو گیا, لیکن یہ یقین رکھے کہ اگر یہ بھی پتا ہو کہ ہر تاریخ کا کتنا حصہ, پھر بھی ہم وسیع کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اب وسیع مسئلہ ایک طرف رہا, اب آئیے اصل جائیداد کی تقسیم. تقسیم کا مسئلہ میں نہیں چھیڑ رہا ہوں, صرف غلط فہمیاں دور کرنا, ہبوا میں کئی غلط فہمیاں آ گئی, اور ہبوا کے اعتبار سے قضا نماز روزے